على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اور جان لو کہ بے شک جو کچھ تم غنیمتیں حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں پیادے کو ایک حصہ اور سوار کو تین حصے ملیں گے، ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑے کے۔ اور جو ایک حصہ الگ کیا تھا پانچ حصے کر کے، وہ پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ذی القربا، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل یعنی مسافر کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت و تمہید آیا ہے کیونکہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف پانچ ہیں، ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت پر خرچ کرتے تھے، جیسے مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدنا، سواریاں تیار کرنا وغیرہ، اس طرح کے کام جو ہیں یہ کیے جاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے وہ اسے خرچ کر سکتا ہے، یہ اس کی ثواب دید پہ ہے۔ اور وہ بھی یعنی کہ ترتیب طریقہ کار یہی رکھے گا۔ خمس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہتھیار یا گھوڑا یا لونڈی اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا، اسے صفی کہا جاتا ہے۔ اور ذی القربا سے یہاں پہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، آپ کے جد اعلی عبد مناف کی اولاد چار قبیلے میں تقسیم ہوئی تھی، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن آپ نے ذی القربا میں پہلے دو قبیلوں کو خمس میں سے دیا، یعنی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو، بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا۔ اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھی رہے، جبکہ آخری دو قبیلے یعنی کہ بنو نوفل اور بنو عبد شمس یہ اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ اور یتامہ سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مساکین سے مراد وہ ضرورت مند ہیں جن کی آمدن ان کی ضرورت سے کم ہو۔ اور ابن سبیل سے مراد راہگیر، مسافر۔ وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن نازل کیا، اس سے مراد وہ فرشتے اور آیات اور معجزات اور نصرت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر میں اتارے۔ یوم الفرقان یعنی واضح فیصلے کا دن، مقصود ہے اسے بدر کا دن کہ اس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا اور باطل مغلوب ہو گیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوى، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو ضرور مقررہ وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جنگ کا محل وقوع ذکر کیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جس ارادے سے تم نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جو نہایت قیمتی ہے، ساز و سامان والا ہے اور جس کے محافظ صرف 30 یا 40 شخص ہیں، اس کے برعکس اللہ نے تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ ادوتی دنیا، قریب ترین کنارہ، مطلب ہے کہ تم وادی بدر کے اس سرے پر تھے جو مدینے کے قریب تھا، اور ادوہ قصوہ دور کا کنارہ، مقصد قریش کی اسی وادی یعنی بدر کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینے کے مخالف سمت پر تھا۔ وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یعنی جس قافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے ساحل سمندر پر تھا جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہیں تھا، اور تم اور قریش یہ کسی پیشگی ارادے کے بغیر ہی ایک وادی کے کنارے پر آ جمع ہوئے تھے، نہ انہیں تمہارا علم تھا نہ تمہیں ان کا علم تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کروا کر حق واضح کر دے۔ اور اگر تم اور قریش یہ آپس میں لڑائی کی جگہ طے کر کے نکلتے تو یقیناً طے کردہ وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی، یا تم اپنی تعداد اور تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچتے، یا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو روب ہے اس سے ڈر کے خائف ہو کر نہ پہنچتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں ایک ہی وادی میں لا کر جمع کرنا یہ اس لیے تھا کہ اللہ جو کرنا چاہتا تھا وہ پورا کر دے، یعنی مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست ہو۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں، لفشلتم، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اسی کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، پھر وہ کم کیوں نظر آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا خواب اس لحاظ سے سچا تھا کہ بعد میں ان کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کم ہی تھی، یا پھر معنوی طور پر یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر ان میں قوت و طاقت نہ تھی، بظاہر وہ بہت تھے لیکن میدان کارزار میں ثبات و استقلال کے اندر کمزور تھے، گویا کہ ان کی تعداد کم ہی تھی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب وہ تمہیں جس وقت تم آمنے سامنے ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا، وَيُقَلِّدُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تھا، یہ عین میدان جنگ کا واقعہ ہے، جب جنگ شروع ہونے والی تھی لیکن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ بعض نے دوسرے سے پوچھا تمہارا خیال ہے یہ کتنے ہوں گے، اس نے کہا 70 کے قریب ہوں گے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی تائید ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے، اور کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھانے کی ہمت یہ تھی کہ زیادہ تیاری کی ضرورت ہی نہ سمجھیں اور لڑائی سے گریز نہ کریں، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہوئے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ شروع جنگ کی بات ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسری جماعت کافر تھی جو ان مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنے دیکھ رہے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی، شروع ہونے پر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ جلد ہی شکست کھا کے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، اور مسلمانوں کے حوصلے بدستور بڑھتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں نہ جھگڑو اور نہ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ جو وہ کر رہے تھے اس کا احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے. قال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غائب آنے والا نہیں اور یقینا میں تمہارا حمایتی ہوں. فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. ناقص على عقبيه، تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا. وقال اني بريء منكم، اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں. اني ارى ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. جار کا یہاں معنی ہے ناصر و مددگار، حمایتی. شیطان کے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرنے اور انہیں ان کے غالب ہونے اور اپنا حمایت کا یقین دلانے کی تفسیر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی اور انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. شیطان نے ان کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آ کر ان کی طرف سے قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اپنے لشکر کو بھی لے کر آیا. مگر بدر میں جب مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو لڑتے دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں نہیں آیا بلکہ یہ تمام باتیں بطور وسوسہ ان کے دل میں ڈالی تھی کہ میں تمہارا حمایتی ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے حقیقی انسان کی شکل میں شیطان کو آ کر اور اس طرح کی باتیں کرنے والی بات کو ترجیح دی ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکا دیا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فان اللہ عزیز حکیم، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی ان کے دینی جوش نے ان کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی سرو سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے ایک کے سوا کوئی دوسرا گھوڑا بھی نہیں، اور چلے ہیں قریش کے مسلح اور عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنے. یہ پاگل ہی ہیں جو موت کو خود دعوت دے رہے ہیں. یہ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل و دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے رسول سے لے کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آیا ہے، کیونکہ کفار وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جلنے کا عذاب چکھو. یہ کافروں کی زندگی کا حالت بیان کرنے کے بعد ان کے موت کی حالت بیان کی گئی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے اس کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو کہ ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی، اللہ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق یہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس نعمت کی مستحق ہرگز نہیں، مثلا ایمان کے بجائے کفر، شکر کے بجائے ناشکری، نیکی کے بجائے گناہ کرنے لگتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمت ان سے واپس لے لیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا، کذبوا بآیات، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون کی آل کو غرق کیا، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب ظالم تھے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، وہ کہ جن سے تو نے عہد باندھا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، فاما تثقفنہم فی الحرب، پس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے، فشرد بہم من خلفہم، تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ تشرید کا مطلب ہے خوف پیدا کرنے کے ساتھ بھگدڑ مچا کر منتشر کرنا، مطلب ہے کہ اگر لڑائی میں آپ انہیں کہیں پا لیں تو انہیں بدعہدی کی ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے کفار ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں، اور انہیں ایسی عبرت حاصل ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کا نام تک نہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے پہلے یہودے بنو نذیر اور بنو قینقاع کی جلا وطنی پر اکتفا کیا تھا، لیکن بنو قریظہ کی مسلسل بد عہدیوں اور عین خندق کے موقع پر معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں انہیں 25 دن کے محاصرے کے بعد نہایت عبرتناک سزا دی، ان کے 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا، جن میں ایک جنگی مجرم عورت بھی تھی، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ یہ ہے تشرید، شرد بہم من خلفہم، سب کو کان ہو گیا کہ آئندہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی بدعہدی نہیں کرنی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر کبھی تو کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے واقعی ڈرے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک دے، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، مطلب ہے کہ عہد توڑنا خیانت ہے جو مسلمان کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی جائز نہیں، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر، اگر فی الواقعی ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو آثار سے نظر آ جاتا ہے، تو پھر بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ کاروائی یا کھلا حملہ کر دینا جائز نہیں، بلکہ صاف اعلان کر کے وعدے کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، تاکہ تم پر عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت سے مراد پھینکنے کی قوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، تین دفعہ فرمایا کہ یاد رکھو اصل قوت رمی ہے۔ رمی کا لفظ اگرچہ تیر اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں، دور سے پھینکی جانے والی تمام تر چیزیں، جس میں جدید ترین آلات، یہ میزائل وغیرہ یہ بھی شامل ہیں، ڈرونز، میزائل، اسی طرح توپ کے گولے اور گنز کی گولیاں، بندوقیں وغیرہ، یہ سب رمی کے اندر ہے۔ رباط الخیل اسے سوار فوج کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور رباط الخیل میں فوجی گاڑیاں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، جنگی جہاز، آب دوزیں، بحری بیڑے، جاسوسی کے آلات اور ادارے، اعلام کے ذرائع، یہ سب آ جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود قیامت تک جنگ میں گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو کام یہ مبارک جانور سر انجام دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الى یوم القیامہ، یہ گھوڑے ان کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک خیر بندی گئی ہے، الاجر والغنیمہ، اجر اور غنیمت۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرائیور، پائلٹ، ملاح، بحری مجاہد، تیراک اور غوطہ خور ہونے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار بھی ہونا چاہیے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر، انہ سمیع علیم، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی بھرپور جنگی تیاری اور جہاد جاری رکھنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کی طرف مائل ہونے والوں سے صلح کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تجھے دھوکا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تجھے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ قوت بخشی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈالی، انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تجھے بھی کافی ہے اور ان مؤمنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلے ہیں۔ یعنی کوئی یہ سمجھتا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی تائید صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہے، کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہاں پہ دوبارہ اس جملے کو لا کر ساتھ مومنوں کا اضافہ بھی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنوں کو کافی ہے۔ مخلوق تو خود اپنے لیے کافی نہیں ہو سکتی، دوسروں کو کیا کفایت کرے گی؟ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مؤمنوں کو لڑائی پر ابھار، حرض ابھار، ان کو ترغیب دے، خوب رغبت دلا۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ان میں سے ایک سو ہوں اور تم میں سے بیس ہوں، عشرون صابرون، بیس ہوں صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے۔ وان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے سو ہوں تو وہ ان لوگوں کے ایک ہزار پر غالب آ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ الآنا، خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تجھ میں کچھ کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم بڑا مشکل معلوم ہوا، پھر تخفیف کا حکم آ گیا اور اپنے سے 2 گنا کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اگر کافر 2 گنا سے زیادہ ہوں تو بھاگنا گناہ نہیں ہے، لیکن لڑنا اور جمع رہنا یہ بہرحال افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور خلفائے راشدین کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، کسی بھی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تریدن عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَقُلُوا بِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی اس حال میں کہ حلال اور طیب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ دو ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو قیدی بنانے میں اجرت کے بعد دوسری فروگزاشت یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کرنے سے کفر کی کمر مزید ٹوٹتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں پر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچزاد بھائی ہیں، خاندان کے ہی لوگ ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کافروں کے مقابلے میں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت بھی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں، عقیل کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے اور سردار ہیں۔ اب اکثر مسلمانوں کی رائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی، کچھ مالی فائدے کے پیش نظر اور کچھ انسانی اور رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ پھر جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بتائیے کہ آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا نہ آئے تو میں بھی رواؤں، ورنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا، اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ زمین میں خوب خون بہا لے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے اور آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیں کہ انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے. انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی شہادت اختیار کی. تو فرمایا ہے لولا کتاب من اللہ سبق, یہاں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی تو پھر ایسا ہوتا. دوسری یہ کہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے چونکہ ان کے گناہ بخشے جا چکے ہیں اس وجہ سے, اور بعد اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے سے مانع تھا. بہرحال یہ سب کچھ مراد ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لکھا جا چکا تھا کہ ان قیدی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی قسمت میں مسلمان ہونا تھا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر یہ باتیں پہلے سے لکھی نہ جا چکی ہوتی تو تم پر عذاب نازل ہو جاتا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا, یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم, تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا, ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. وان یرید خیانتک, اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں, فقد خان اللہ من قبل, تو انہوں نے بے شک اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کی, فامکن منہم, تو اس نے ان پر قابو دے دیا, واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتى یہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی, تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, مگر اس قوم کے خلاف کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یعنی جو مہاجر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں ان کے ساتھ تمہاری ولایت اور دوستی ہے, اور جو ہجرت کر کے نہیں آتے اپنے علاقوں میں ہی رہتے ہیں دار الکفر میں, تو پھر تمہاری ان کے ساتھ جو دوستی ہے وہ نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن اس کے باوجود اگر دین کے بارے میں وہ تم سے مدد طلب کرے, مثلا کافر ان پر ظلم کر رہے ہوں تم سے مدد مانگے, تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا یہ فرض ہے. لیکن اگر تمہارا کفار سے کوئی معاہدہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے, تو تم معاہدے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ ان مسلمانوں سے یہی کہا جائے گا کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے آئیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جنہوں نے کفر کیا یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, وہی سچے مومن ہیں, ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے مراد یہ ہے کہ اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زائد وجہ ہے۔ اس آیت کی روح سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنا کرتے تھے۔ براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور براءہ اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو الفاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اللہ تعالیٰ نے نازل اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی۔ یہ پوری کی پوری سورت مدنی ہے، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں سورتوں کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا۔ یہ سبع تبتیوال ان 7 لمبی سورتوں میں سے ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ السبع الاول من القرآن فہو حبر، جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 سورتیں یاد کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اس زمین میں 4 ماہ تک چلو پھرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ واذان من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله، کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذوالحجہ ہے، جس دن حاجی منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور حج اکبر کا دن یوم نحر کا دن ہے، کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا تو حجت الوداع، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، ان کی بات درست نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت میں مزید یہ بھی بات منقول ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا، پھر آپ نے ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو امیر حج تھے، ان کے حکم پر میں نے، میرے ساتھیوں نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں یہ اعلان کیا۔ الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر مشرکوں میں سے وہ جن سے تم نے عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، فاذا انسلخ الاشہر الحرم، پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وخذوهم، اور انہیں پکڑو، وحصروهم، اور انہیں گھیرو، وقعدوا لهم كل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ، ایمبوش لگانے کی جگہ بیٹھو، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکاۃ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، فخلوا سبیلهم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ اشہر الحرم سے مراد یہ حرمت والے مہینے وہ نہیں جو ذوالحجہ، محرم، رجب، ذوالقعدہ ہیں، یہ والے چار مہینے مراد نہیں ہیں، بلکہ ان چار مہینوں سے مراد 10 ذوالحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک کے ایام ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے معروف حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مراد لیے ہیں، لیکن 10 الحجہ کو اعلان برات ہو تو محرم ختم ہونے تک کل 50 دن بنتے ہیں، اس لیے حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے 10 الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک ہی چار ماہ مراد لیے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح وعدے پر قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیفا، کیسے ممکن ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاہِهِمْ، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نہیں مانتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ مشرقین سے برات کی وجہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ لوگ زبان سے دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو معاہدے کو پسے پشت ڈال کے مسلمانوں کو کچا چبا لیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ برا ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مؤمن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ یعنی ایمانی اخوت جس کا اللہ نے سورہ حجرات میں ذکر کیا ہے، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، وہ ان تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کفر و شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں۔ پیچھے فرمایا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ کفر و شرک سے بعد آ جائیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ جب تک یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ نہ تو وہ اسلامی برادری کے اندر شریک ہیں، اسلامی برادری کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے وہ لوگ مسلمانوں کے وارو یلغار سے اور جہاد و قتال سے، مسلمانوں کی تلوار سے بچ نہیں سکیں گے۔ یعنی کسی بھی آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور کفر و شرک سے باز آ جائے اگر وہ اسلامی برادری میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ تین بنیادی اہم کام ہیں جن کے کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کے گروہ میں شریک ہو سکے گا۔ وَإِنَّ قَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، انہم لا ایمان لہم، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مؤمن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، یا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، اور نہ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، والله خبير بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ ولیجا کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر داخل ہو جانے والا قلبی دوست اور محبوب، کہ جس کے سامنے آدمی اپنے دلی راز بھی کھول کے رکھتے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی دلی دوستی کافروں کے ساتھ وہ نہ کریں، نہ لگائیں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے گا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بلاد تمام جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں، اور تمام جگہوں سے زیادہ ناپسند اللہ کو بازار ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت میں میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں اور کوئی کام بھی نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری یہ افضل ہے. ایک نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آوازیں بلند نہ کرو، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کرواؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ گو یہ کام فضیلت کے ہیں لیکن اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اور پھر یہ ایمان کے بغیر قبول بھی نہیں. ایمان ہوگا تو یہ اعمال قبول کیے جائیں گے. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضا مندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں. فمن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں. مطلب ہے کہ بعض لوگ دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق توڑ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو اسلام پر ترجیح نہ دو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم جمع کرتے ہو کماتے ہو اور وہ تجارت کے جس کے خسارہ پڑنے سے یا جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داود میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اینا والی بیع کرو گے، یہ سود کی یہ قسم ہے ہیلے کے ساتھ سودی بیع، فرمایا جب تم بیع اینا کرو گے تو اور بیلوں کی دم پکڑ لو گے ورضی تم بزرع، اور کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے وہ ختم نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی حالانکہ وہ فراخ تھی۔ ثم ولیت مدبرین، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی۔ وانزل جنودا لم تروها، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے۔ وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا۔ وذلک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تو ان مہاجرین و انصار کا تھا جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے۔ 2,000 آدمی آپ کے ساتھ اہل مکہ میں سے شامل ہو گئے جو طلقاء میں سے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا کل لشکر 12,000 لڑنے والوں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 کے قریب تھی۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے خود پسندی اور ایک قسم کے سمجھے کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ وادی بڑی وسیع و عریض تھی، اس میں اوپر اور نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوان پہاڑیاں تھیں، اور ہم اوپر چڑھتے نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے اور لڑکتے جا رہے تھے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا، دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں، کناروں اور تنگ گزرگاہوں میں پورے اتفاق اور مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا ہے۔ وہ بڑے زبردست نشانے باز تھے، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے، وہ بھاگے جاتے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے، پھر فرمایا لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا، اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، لوگ ادھر ادھر نکل رہے تھے، سوائے مہاجرین و انصار کے ایک گروہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے جو زیادہ نہیں تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آپ کے خاندان والوں میں سے علی بن ابو طالب، عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے فضل، ابو سفیان بن حارث اور ایمن بن عبید جو ام ایمن کے بھائی تھے، اور اسامہ بن زید، یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آواز بڑی بلند تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز دو، یعنی بیت رضوان والوں کو۔ میں نے بلند آواز سے پکار کے کہا کہ بیت رضوان والے، کیکر والے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے اس طرح دوڑ پڑے جس طرح گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمان پھر جم گئے اور فرشتے نازل ہوئے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے دیکھا نہیں تھا۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضله ان شاء، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا کمال حکمت والا ہے۔ غیر مسلموں کی سال بھر تجارت اور حج و عمرہ کے لیے آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور اسی طرح دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے لازمن وہ ختم ہونے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں ضرور غنی کر دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو کیسے غنی کرتا ہے، مگر اس کا ہر کام اور ہر طریقہ حکمت پر مبنی ہے. سو اس کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور سب ہی اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے، اور حج اور عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ ہی نہ رہا. اور یہ کرونا سے پہلے تقریباً 35-40 لاکھ حاجیوں نے حج ادا کیا، اور حکومت سعودیہ اندازہ لگا رہی تھی کہ چند ہی سالوں میں یہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور حکومت اس کے مطابق باقاعدہ حرم کی عمارات اور رہائشی عمارات کی توسیع کے منصوبے پر تیزی کے ساتھ عمل کر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا. بہرحال مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کافروں سے کنارہ کرنے کی وجہ سے تمہیں فقر کا، کافروں کے ساتھ تجارتیں ختم کرنے کی وجہ سے تمہیں تنگ دستی کا کوئی اندیشہ نہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ ان یدین وهم صاغرون. ان لوگوں سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی، کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایسے ہیں ان سے لڑو. حتی یعطوا الجزیۃ ان یدین وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل ہوں، حقیر ہوں. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کے عوض اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی. یہاں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے کہ ان کے سامنے 3 راستے ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. رہے دوسرے کفار، تو عرب کے مشرقین کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اسلام قبول کریں یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں، الا کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی اہل کتاب والا ہی معاملہ کیا تھا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. قاتلہم اللہ انا یفکون، اللہ انہیں مارے وہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں. یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے قائل تھے، جبکہ اللہ نے کہا هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی. فما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. یہود و نصارہ کا اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دینا، یہی انہیں رب بنانا تھا. اب جب یہود و نصارہ نے احبار و رہبان کے کرتوتوں کو دیکھ کر ان سے بغاوت کر دی، تو عوام کی اکثریت کو حلال و حرام کا اختیار دے کر انہیں رب بنا لیا، اور اس نئے دین کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہے، جس میں حلال و حرام کا فیصلہ اللہ کے حکم کے بجائے پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے. یہ اکثریت اگر دین کو سمجھنے والے لوگوں کی ہو، دین داروں کی ہو، تو پھر فیصلہ دین کے مطابق ہوگا نا. یہاں تو اکثریت ہی ان لوگوں کی آتی ہے جو دین بیزار لوگ ہیں. یہ نظام ہی ایسا ہے کہ دین بیزار لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں، کیونکہ دین سے بیزار لوگوں کی اکثریت ہے. جس طرح مذہبی فرقہ واریت ہے، عین اسی طرح سیاسی فرقہ واریت ہے. اور ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جمہوریت صرف ان امور میں مشورے کا نام نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہ ہو، بلکہ یہ ایک الگ دین ہے جمہوریت، جس میں عوام ہی سارا کچھ ہیں. ہمارے پاکستان میں اس جمہوریت کا نام تو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن اس کی شکل کو بہت حد تک بگاڑ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کتاب اللہ کو حاکم اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، اور دستور میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن پھر آ جا کے مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، وہی دین سے نا بلد نا آشنا ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی وہ اسلام کے کسی حکم کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی حکم کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. سود کو انہوں نے حلال قرار دیا ہوا ہے، اور اگر کسی شخص کو یہ خیال آیا کہ وفاقی شرعی عدالت کا راستہ اپنا کے سود کو حرام قرار دلوا لیا جائے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے. عجیب و غریب طرح کے بل یہ لوگ پاس کرتے چلے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دین سے دور ہیں. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. ویاب اللہ الا یتم نورہ، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ لوگ برا جانیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. لیظهره على الدين كله، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے. ولو کرہ المشركون، خواہ مشرک لوگ اسے برا ہی جانے. یا ایها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضۃ، سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوا بها جباہم و جنوبہم، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی اور ان کے پہلوؤں کو، و ظہورہم اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنستم لینفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے. یہ کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکات ادا نہ کی جائے. زکات اگر ادا کر دی جائے تو پھر سونا چاندی جمع کرنا یہ کنز نہیں ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافا، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی صراحت اس لیے کی ہے کہ مشرکین حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے، قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے اور اسے کبیسا کہتے اور کبھی کمی کر لیتے۔ یہ طریقہ کار چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو اس سال فرمایا ان الزمان قد استدار کہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، وہی حالت جس پر اللہ نے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، جو حالت اس دن تھی اب بھی زمانہ اسی حالت پر ہے۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، ذوالقعدہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ وہ مضر قبیلے والا رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ نے اسے مضر کا رجب اس لیے کہا کہ بنو ربیعہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور بنو مضر اصل رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اس لیے آپ نے اس کے جماد الاخرہ یعنی جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں۔ فیحلوا ما حرم اللہ لیواتیوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے وہ حلال کر لیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ جنگ و جدال اور لوٹ مار کے عادی تھے، مسلسل 3 ماہ اس کام سے باز رہنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ حرمت والے مہینے مثلا محرم کو حلال قرار دے کر اس سے اگلے مہینے یعنی سفر کو حرمت والا مقرر کر لیتے۔ ان کے ہاں بس 4 حرمت والے مہینے پورے کرنے ضروری تھے۔ رہی ان کی تعین کہ وہ کون کون سے ہوں، تو انہوں نے اپنے اختیار میں یہ تعین لے رکھی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں زیادتی قرار دیا، کیونکہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کے اوقات جو قمری حساب سے بدل بدل کر ہر موسم میں آتے رہتے تھے، انہوں نے ان کے اصل اوقات سے ہٹا دیے تھے۔ یہ کفر پر مزید کفر تھا اور وہ اپنے اس عمل پر خوش تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین بنائے ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہایت تھوڑا ہی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ويستبدل قوما غيركم، اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا۔ والله على كل شيء قدير، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، یہ مدینے سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اس غزوے میں نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہد تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، لیکن کسی میں مقابلے پر آنے کی ضرورت نہ ہوئی اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اس علاقے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مطیع ہو گئے تھے. آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا اور اسرائیل کے مقبوضہ حصے کے سوا اب تک وہ اسلام کے زیر نبی ہیں. الا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی. وایدہ بجنود لم تروہا، اور ان لشکروں کے ساتھ اسے قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور ان لوگوں کی بات جنہوں نے کفر کیا نیچی کر دی. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یہاں غار سے مراد ثور کی پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع غار ہے، جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے آپ نے مدینے کا راستہ جو شمال کی طرف ہے اسے چھوڑ کر جنوب کی سمت اختیار کی اور غار ثور میں چھپ گئے تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو آسانی سے ڈھونڈ نہ سکے. اس غار کا دھانا اتنا تنگ ہے کہ اس کے اندر صرف لیٹ کر ہی جانا ممکن ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میں اس غار میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا. اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ اللہ نے مدد کی. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ ساری اپنی باتیں ہیں. انفرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوک، اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا. وسیحلفون باللہ، اور وہ ان قریب قسمیں کھائیں گے. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. لما اذنت لهم، تو نے انہیں کیوں اجازت دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سفر زیادہ لمبا نہ ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ چلے جاتے. اور ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے بناوٹی ہیلے بہانے پیش کر کے آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اجازت نہ ملی پھر بھی نہیں جائیں گے. اب ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک وعدے نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے باز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی. اس اجازت دینے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرمایا، لیکن نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ، کہ اس اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع دی اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی صاف نمایاں ہیں، کیونکہ ان میں سے کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، تو اس سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات سے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ وہ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ ولو اراد الخروج لاعد له عدا، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، ولکن کرہ اللہ بعثہم، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا، فثبتہم تو انہیں روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تمہیں کسی چیز کا تم میں اضافہ نہ کرتے، ولا اوضعوا خلالکم، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے، اے اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو کہ وہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ یہ جو جہاد پر جانے سے گریز کر رہے ہیں یہی فتنہ ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ ان تصب کا حسنہ تم تسوہم، اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، وہ ان تصب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، وہ یتول وہم فرحون، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے خوبص باطن اور مکر و فریب کی ایک دلیل ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ناگوار ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی ہوش مندی اور سیاست دانی کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بچاؤ کر لیا تھا، جیسے کہ جنگ احد کے بعد عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا ہم اسی وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا مسلمانوں کو شکست ہوگی، وہ مارے جائیں گے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور لازم ہے کہ مؤمن اللہ پر توکل کریں۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين، کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، ونحن نتربص بكم، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا انا متربصون، سو انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منكم، کہہ دے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہمیشہ سے ہی نافرمان لوگ ہو۔ یعنی منافقین کے لیے ہر حال میں عذاب ہے، وہ کسی صورت بھی اس سے نجات نہیں پا سکتے، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیں تو ان کا مال بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کے خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سست اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوش ہو کر, یعنی دل کی خوشی سے خرچ نہیں کرتے اور خوشی سے رغبت سے نماز نہیں پڑھتے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر نہ پڑھی تو ہمارا کفر واضح ہو جائے گا. زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر نہ دی تو ہمارا کفر واضح ہو جائے گا. اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو دلی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو چستی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوری سے سستی سے نماز ادا کرتے ہیں. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, سو تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الدنیا فی الحیات الدنیا, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وتزهق انفسهم وهم کافرون, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. ویحلفون باللہ انہم لمنکم, اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں. وما هم منکم, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں. ولکنہم قوم یفرقون, اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون, اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی غار او مدخلا یا کوئی گھسنے کی جگہ, لولوا الیہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں. وهم یجمعون, اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں. یجمعون اصل میں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں, اپنے سوار سے وہ قابو نہ آئے اور رسیاں توڑا کے بھاگ جائے, یہ ہے یجمعون. تو یہاں منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ انہیں مسلمانوں سے اور ان کی مجالس اور ان کے معاشرے سے بڑا شدید بغض ہے لیکن ان کا بس نہیں چلتا, اس لیے مسلم معاشرے میں رہنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے تمہارا ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ کافر ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تانگ کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا, پھر اگر انہیں اس میں سے دیے دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں. ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ, اور کاش واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ, اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, جلد ہی ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی. انا الی اللہ راغبون, بے شک ہم اسی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات تو صرف فقیروں مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں, اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں کہ صدقات ان خاص لوگوں کے لیے ہیں. فقیر اور مسکین یہ دونوں محتاج کے معنی میں آتے ہیں لیکن فقیر زیادہ بدحال کو کہتے ہیں مسکین کی نسبت. فقیر اصل میں فقر سے مشتق ہے, کمر کے مہروں کو فقرات الزہر کہتے ہیں, اور فقیر بمعنی مفقور ہے, یعنی ضرورت کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے گویا اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اور مسکین سکن سے مشتق ہے کہ ضرورت مندی نے اس کی حرکت کو سکون میں بدل دیا ہے. گویا فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں, اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے. والعاملین علیہا, یہ زکات و عشر کی وصولی کے لیے جو لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں انہیں زکات کے مال میں سے ہی وظیفہ دیا جا سکتا ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ، جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا پھر وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ بااثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے مسلمان جو ہیں وہ ظلم و ستم سے محفوظ رہیں. رقاب، اسے مراد غلام ہیں جنہیں خرید کر آزاد کروایا جائے. اسی طرح وہ لوگ بھی جو عدالتوں کا عائد کردہ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا مقدمے کے اخراجات ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیلوں میں سال ہا سال سے سڑ رہے ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے، وہ بھی پھر رقاب کے حکم میں ہی ہوگا. اور غارمین، وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ یا ذمہ دار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہو جانے کی وجہ سے زیر بار ہو گئے ہوں، اگر وہ اپنی جائیدادیں قرض اتارنے کے لیے بیچیں تو فقیر ہو جائیں گے. یا پھر وہ بااثر لوگ جنہوں نے صلح کروانے کے لیے لوگوں کی دیتیں یا لوگوں کی رقمیں اپنے ذمے لے لیں، یہ سارے غارمین میں آتے ہیں. اور فی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اور ابن سبیل، یہ مسافر ہے، خواہ صاحب حیثیت ہی ہو لیکن اگر سفر میں اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس پر زکات میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا زاد راہ لے کر نکلتا ہے لیکن اس کا زاد راہ گم ہو جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے، پیسے ختم، اب وہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا، ایسا آدمی جو ہے اس کی بھی زکات کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچ سکے. وَمِنْهُمْ الَّذِينَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن، وہ کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دے کہ تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مؤمنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایمان لے آئے ان کے لیے ایک رحمت ہے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اذن، یہ کہا جاتا ہے فلاں بندہ تو ایک کان ہے، مطلب کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے اور اسے سچا سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا اذن خیر لکم، ہاں تمہاری بات اس حد تک صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ الزام صحیح نہیں کہ ہر بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں. اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی اور حقیقی ہوتی ہے، جو پکے مومن بتاتے ہیں. جھوٹی بات کو سن تو لیتے ہیں مگر اس پر صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر وہ جھوٹی بات سن کے فوراً تمہارا مواخذہ کرنے والے ہوتے تو تم اپنے جھوٹے عذروں کی بنا پر یا تو کب کے قتل کر دیے گئے ہوتے یا مدینہ سے نکال دیے گئے ہوتے. یحلفون باللہ لیرضوکم، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مؤمن ہیں. الم یعلموا، کہ انہوں نے نہیں جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ذلک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی سورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں. قل استهزئوا کہہ دیا تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے ان سے تم ڈرتے ہو. ولا ان سالتهم اور اگر تم سے پوچھے، ليقولن تو وہ ضرور کہیں گے، انما كنا نخوض ونلعب کہ بے شک ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی مذاق کرتے تھے. لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین اگر ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ان کے بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق لوگ ہی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. کالذین من قبلہم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال و اولاد میں بہت زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم پھر تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وخذتم کالذی خاضوا اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کے آئے. فما کان اللہ لیظلمہم اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار اللہ نے مؤمن مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا وعدہ کیا ہے جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی. ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی بھی سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس بات پر جو انہوں نے کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ, اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی. فَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیں. يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. یعنی منافقوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ناکامی اور نامرادی کو ایک مرتبہ نہیں ہوئی, بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ناپاک منصوبوں میں اور سازشوں میں ناکام ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے, اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا چاہتے تھے, مجاہدین کے مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے, یہودیوں کو مدینے میں آباد دیکھنا چاہتے تھے, عبداللہ ابن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے, مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار کا مورچہ بنانا چاہتے تھے, تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے, لیکن یہ سارے منصوبے ناکام و نامراد ہوئے. آخری حد جس تک وہ پہنچے وہ جنگ تبوک سے واپسی پر آپ کے قتل کا منصوبہ تھا. یہ سارے منصوبے ناکام ہوئے. فَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یقیناً اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو وہ ضرور ہی صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, وہ کفر کی بات جو منافقوں نے کہی اس کی صراحت یہاں پر موجود نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر نہیں کی, اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا, نہ ہی ایک آدھ شخص کی بات تھی, اکثر منافقین بلکہ سبھی کا یہی وتیرہ تھا. ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر کفر کی باتیں کہی تھی, لہذا وہ ساری باتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور منہ موڑ گئے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے. بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ, کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اللہ کے ساتھ جو انہوں نے اس اللہ سے وعدہ کیا تھا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ, کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور بے شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مؤمنوں پر طعن کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے. فیسخرون منہم, سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ فرض زکات کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں متوعین فی صدقات. تو جو مخلص اہل ایمان تھوڑا بہت چندہ لے کے آتے تو یہ منافق اس پر طعن کرتے کہ یہ تھوڑا سا ہے، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے. کوئی مسلمان اگر زیادہ چندہ لے کے آتا، زیادہ صدقہ دیتا، تو اسے کہتے یہ ریاکار ہے. تو یہ اس طرح سے یہ الزام لگایا کرتے تھے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ یا بخشش نہ مانگ. ان تستغفر لہم سبعین مرہ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش دعا کرے گا، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ ہرگز نہ بخشے گا. ذالک بھی انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. وَقَارِهُ وَيُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش وہ سمجھتے ہوتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا يكسبون، اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے. فاستأذنوك للخروج، پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں. فقل لن تخرجوا معي ابدا، تو کہہ دے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور میرے ساتھ کبھی دشمن سے نہیں لڑو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. فقعدوا مع الخالفین، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی جو لوگ جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے کے جانے اور اپنے ہمراہ لڑنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ ان کا اعتبار اٹھ گیا. جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں کیوں جائیں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھانا اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا. اِنَّهُمْ کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، اور تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ یعذبہم بها فی الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لا اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے دولت والے تجھ سے اجازت مانگتے ہیں. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دے ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. رضو بھی یقون الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں. وہ تو بھی اعلی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، سو وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خَالِدِينَ فِيهَا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَجَعَلَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ پہلے مدینے کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر تھا، اب مدینے کے ارد گرد بادیہ نشینوں کا حال ذکر ہوا ہے کہ ان میں بھی دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو صحیح مومن تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے جا نہ سکے، یہ تو اپنا عذر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، دل سے مسلمان نہیں تھے، وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، نصحوا یعنی خلوص رکھیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو انہیں سواری دے، قلتا تو نے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تبلو، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے، واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں اس غم سے کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، سو وہ نہیں جانتے۔